نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میری ابھی کی گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اعظم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دعوت دینے والے تھے. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس عنوان کو آگے لے کے چلوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ سن ہجری کی ابتدا کب ہوئی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد.
اور جزاک اللہ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ امیر المومنین تھے، آپ کی سلطنت مشرق اور مغرب دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا. آپ کے سامنے ایک تحریر آئی اور اس پہ جو ہے اس تحریر کو دیکھ کے یہ پتا نہیں چل رہا تھا یہ کب کی ہے، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور بتایا کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ خود اپنے کیلنڈر کا آغاز کریں. اور مشورے کے بعد پھر یہ طے پایا کہ مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست قیام میں آئی اور اس سے جو ہے وہ سن ہجری کی ابتدا ہوئی. اور پھر مشورے کے بعد جو ہے وہ محرم کا مہینہ طے پایا کہ اس سے جو ہے وہ سن ہجری کا جو اسلامک کیلنڈر شروع ہوگا تو محرم کے مہینے سے اس کی ابتدا ہوگی. ابھی جو مہینہ اسلامی گزر رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب زور سے بولیں، ربیع الاول. ربیع الاول کے مہینے کی خاص بات کیا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پائی. تو آپ کی پیدائش بھی اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے کی ایک بڑی اور خاص بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، داعی اعظم تھے، رحمت للعالمین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مسلمانوں پر بہت سے احسانات ہیں. آپ کی پیدائش جو ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا، بہت ہی پرمسرت واقعہ، بہترین واقعہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اس وقت کا زمانہ، اس وقت کے حالات کیا تھے؟ انسانیت بھٹک رہی تھی، انسان انسان کا غلام تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، انسان انسان کا دشمن تھا، بھائی بھائی کا قاتل تھا، عورتیں ان کو تنگ کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، ان کی عصمت دری کی جاتی، اور انسان سچائی حقیقت کی تلاش میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو انسان کو انسانیت ملی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ انسانیت کو خدا ملا. انسانیت بھٹک رہی تھی، کبھی پتھروں کے آگے، کبھی درختوں کے آگے، کبھی اپنے بنائے ہوئے مورتیوں کے آگے، اور 100 خداوند ملے، ایک سے ایک سجدہ طلب، انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت مسلمانوں پر یہ جو احسان ہے کہ میں نے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس کا قرآن میں چار جگہ پر ذکر کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 121، 151، سورۃ آل عمران آیت 164، اور اسی طرح سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قبل لفی ضلال مبین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو فرمایا کہ یہ مومنین پر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مومنین پر احسان کیا. من منو سلوا سے آپ یاد رکھیں کہ احسان کے لیے لفظ جو ہے قرآن نے اس کا استعمال کیا ہے. تو اللہ کے بہت سے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت سی نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں جن کا میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خود قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے. جو ملے حیات خضر مجھے اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں. تو دیا کرے میں لیا کروں، تو کہا کرے میں سنا کروں، کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں کبھی شمع بن کے جلا کروں. اللہ رب العزت نے ان گنت احسانات نعمتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو نوازا ہے، لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں میں اور آپ ان کو گننا چاہیں. کوئی کہے گا کہ کھانا بہت بڑی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی گاڑی اس کے تو کیا ہی کہنے، کوئی کہتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. آپ اس سے پوچھیں جس کے والدین نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والدین بہت بڑی نعمت ہے. جس کا شوہر نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ شوہر، عورت کہتی ہے کہ شوہر بہت بڑی نعمت ہے کہ زندگی کا ساتھی. اور جس شوہر کی بیوی نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ بیوی کتنی بڑی نعمت ہے. تو زوج، آپ نعمتوں کو گننا چاہیں، آپ اس کی ایک فہرست بنائیں، ایک ایک نعمت کو گنتی جائیں تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جب آپ سفر کرتے ہیں اور آپ ایک ایک کر کے جب چیزیں جو ہیں وہ سمیٹنا شروع کرتے ہیں اور اٹیچی آپ کے بھرنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تو مسافر ہوں، کتنا سامان لے کے جاؤں گی، بہت ہلکا ہونا چاہیے. لیکن ضرورت اس کی بھی لگ رہی ہے، اس کی بھی لگ رہی ہے، اس کی بھی لگ رہی ہے. تو آپ ذرا ان نعمتوں کا احساس کریں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، یہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا تعلق اس دنیا کی زندگی تک ہے. جو ہی آنکھیں بند ہو جائیں، والدین سے محبت کرنے والی اولاد خود منو مٹی کے نیچے جا کر اپنے والدین کو دبا آتی ہے. والدین جو بچوں کے پیچھے ہلکان ہوئے جاتے ہیں، والدین خود اپنی اولاد کو جو ہے وہ قبر کے سپرد کر دیتے ہیں. رشتے ناطے دوستیاں وفاداریاں ہمسائیگی، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. اور پھر کیا ہے کہ جو ہے وہ سب باتیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے ان پر دھول پڑنے لگتی ہے، رشتے ناطے ان کی محبت کم ہونے لگتی ہے. پھر کتنے لوگ ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جانے والوں کو، اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ان کو استغفار تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور مغفرت کا تحفہ انہیں بھیجتے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ سب کی ایک فہرست بنائیں، گننا شروع کریں، تمام نعمتیں اس دنیا کی زندگی تک ہیں. تو ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ان رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. بہت زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن کی نعمت سے نوازا، اور یہ قرآن مجید جو میرا اور آپ کا اوڑھنا اور بچھونا، جو میرے اور آپ کی دل کی دھڑکن. کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن یاد آتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے، کوئی مشکل آتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے. یہ قرآن جو دل کی بہار میرے اور آپ کے غموں کا مداوع ہونا چاہیے تھا، یہ قرآن جو دنیا کی زندگی میں عزت ترقی عروج دیتا ہے، قبر میں بھی یہی روشنی کا ذریعہ بنے گا. یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ شفا ہے، یہ جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے دنیا ہی نہیں آخرت کی خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں جو ہے وہ ہمارا مقدر بنا سکتا ہے اگر میں اور آپ اس کو اپنا لیں. لیکن میں اور آپ اس کو اپنا نہیں سکتے، اس کو خود سے سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں کوئی نمونہ نہ ملے کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ माशाल्लाह काफी लोगों ने जो है वो उनके पास ड्राइविंग लेसन्स है और वो गाड़ी चलाना जानते हैं। क्या आपने किताब पढ़कर ड्राइविंग लेसन जो था वो ले लिया? तो आपने किताब पढ़कर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, आपने जो है वो लेसन लिए। बीवी ने किसी ने शोहर के साथ, और उसका तो पूछिए ना कि शोहर के साथ लेसन लेने कैसे थे। मुझे तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो है वो किसी और से बेशक ले लो, पर जो है वो ये तजुर्बा बहुत ही मुश्किल तजुर्बा है। किसी ने भाई से, किसी ने बहन से, किसी ने किसी से, तो बहरहाल कोई ना कोई आपका उस्ताद था जिससे आपने लेसन लिए, और किसी ने बकायदा ड्राइविंग स्कूल से जो है वो लेसन लिए ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो लाइसेंस मिल जाए। इसी तरह बिरयानी पकाना, पुलाव पकाना, सिर्फ रेसिपी पढ़कर जो है वो कितने लोग हैं जो पुलाव बनाना जानते हैं, जब तक तजुर्बा होता ना देखा जाए कि कैसे बनाई जाती है, कैसे प्रैक्टिस होती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये एक दो मिसालें जो मैंने आपके सामने रखी, इससे आप इस बात का अंदाजा कर सकती हैं कि कुरान पर अमल करने के लिए किसी नमूने की जरूरत थी, और ये नमूना खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और ये कौन कहता है इस कायनात की सबसे सच्ची हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत, सबसे अच्छी हकीकत, और वो है खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको मुतवज्जो करते हैं, फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरत अहजाब को आप खोल लीजिए, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, लकद कैन लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, उस्वतुन हसना तुल्ली मन कैन यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़कर अल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर जो है वो अल्लाह की रजा चाहता हो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो और वो अल्लाह को कसरत से याद करता हो। तो अल्लाह पर ईमान लाने वाला, अल्लाह ने जो बताया है कि कयामत का दिन होगा उस पर ईमान लाने वाला, और कसरत से जो जिक्र करने वाला है, तो उसके लिए बताया कि अगर तुम पास होना चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर हो, और वो ब्राइट फ्यूचर जिसका ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी तक नहीं है बल्कि आखिरत की जिंदगी से जिसका ताल्लुक है, और उसके लिए एक शॉर्टकट है, उसके लिए एक हल है, उसका एक तरीका है, और वो क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है उसको अपना नमूना बना लो। अब आप देखिए कि रबीउल अव्वल के महीने के साथ बहुत सी जो यादें हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो क्या करती है कि पूरे साल में एक महीना, और महीने में से भी एक दिन वो क्या करती है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाती है। बहुत ज्यादा मुसलमान जो है अब इसमें जो है मसरूफ है, और मेरा इस वक्त ये उनवान नहीं है कि दिन मनाना गलत है कि सही है। बात जो आपके सामने रखना चाहती हूं वो ये है कि इस्लाम में दिन मनाने का, इस्लाम दिन मनाने के बारे में क्या कहता है। अब आप देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, तकरीबन 1.25 लाख सहाबाए कराम थे जिन्हें छोड़ कर गए, और वो सहाबाए कराम कौन थे? वो आप पर ईमान लाने वाले, वो आपके लिए जो थे आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके सच्चे आशिक, आपके दीवाने, आपके फरजाने, जानिसार, आपकी एक सांस के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी देने वाले, आपके एक इशारे पर सरापाए अतात, आगे से कुछ नहीं कहते थे, समेना व अपाना, और कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आपका योम विलादत एहतमाम के साथ मनाया हो, या कोई जलसा किया हो, या कोई जुलूस निकाले हो, या चरागा किया हो, किए हो, या झंडियां लगाई हो, झंडियां सजाई हो। और आज अगर आप देखें तो اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز کے لیے کہیں میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، کہیں جلسے جلوس ہیں، کہیں دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، کہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں تشت پہ شیرینی بانٹی جاتی ہے، کہیں اگربتیاں سلجھائی جاتی ہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ ملکی سطح پر جہاں پہ مسلمانوں کی کثرت ہے، ملکی سطح پر جو ہے اس کو ایک جشن کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہندی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بنیے سے سیانا سو بولا، کہ اگر کوئی کہے کہ میں بنیے سے زیادہ عقل مند ہوں تو وہ پاگل ہے۔ بنیا جو ہے وہ تجارت میں بڑا مشہور ہے، بہت خیال رکھتا ہے پیسے کا، ایک ایک چیز کا، اور تجارت کے معاملے میں بنیے سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ ہوشیار ہوں تو ہندی میں یہ محاورہ ہے کہ وہ پاگل ہے۔ اسی مثال کو میں اس پر جو ہے وہ لے کر آتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں تو وہ دیوانہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ان کی محبت کا یہ حال تھا کہ دل جاتا ہے دل سے تیری الفت نہیں جاتی، دل جاتا ہے دل سے تیری الفت نہیں جاتی، سر جاتا ہے سر سے تیرا سودا نہیں جاتا۔ اور میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں کہ صحابہ جو تھے، صحابہ کی زندگیوں میں نہ کوئی جلسہ تھا، نہ کوئی جلوس تھا، نہ کوئی جھنڈیاں تھیں، اور نہ ہی کوئی بھنگڑا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کی زندگی میں رچی بسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مشن، جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جس سے ہمیں چار مشن پتا چلتے ہیں۔ پہلا کیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے، اور صحابہ جو تھے وہ قرآن کو سیکھنے والے تھے۔ کہیں ناظرہ کی جو تھی وہ محفل تھی، اور کہیں حفظ کی، کہیں ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی، اور کہیں اس پر عمل کرنے کی۔ پھر دوسری بات یہ کہ تزکیہ، صحابہ کا تزکیہ ہوا قرآن کے مطابق۔ تزکیہ کیا ہے کہ جو برے جذبات تھے ان کو دبایا گیا، جو نیکی کے رجحانات تھے ان کو اٹھایا گیا۔ برے جذبات کو ختم نہیں کیا گیا، ان کو راہب نہیں بنایا گیا، ان کو دنیا میں رہ کر جینے کا طریقہ سکھایا، ان کی زندگیوں میں اعتدال دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، میں اس کا نچوڑ آپ کو بتاتی ہوں، کہ تین صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کی دن اور رات کی مصروفیات جو تھی اس کی تفصیل پوچھنے لگے، اور ساری جب آپ نے تفصیل بتائی تو کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ہم تو بڑے ہی گناہگار ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آج سے ہمیشہ روزہ رکھے گا، کبھی ناغا نہیں کرے گا۔ دوسرے نے کہا کہ رات بھر نوافل پڑے گا، تہجد پڑے گا، اور اس میں اس کو چھوڑے گا نہیں، سوئے گا نہیں، بستر پر نہیں لیٹے گا۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، مجھے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے اور بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ اور اللہ کے رسول سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے وہ اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کے صحابہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے ان کی اس ذہنیت کی جو ہے وہ کیسے بہترین اصلاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں پنیر نہیں کھاؤں گا، کہا میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں پنیر بھی کھاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فوراً صحابہ کے جو ذہن تھا اس کی جو ہے وہ تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں بتایا کہ معتدل زندگی، اور معتدل زندگی کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان جو ہے متوازن ہوتا ہے، نہ تو راہب کہ ایک طرف جا کر بیٹھ جائے، اور نہ ہی دنیا دار بن جائے کہ آخرت کو جو ہے وہ بھول بیٹھے، بلکہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہنسانا چاہیے اور آخرت میں بھی ہنسانا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو لوگ مسجد کے کناروں پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کی بات سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر سے آ رہے تھے، سڑک پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی کہ بیٹھ جاؤ، اسی حالت میں سڑک پر باہر، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، وہیں بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد جب وہ محفل ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے بیٹھ گئے، تو کہا کہ میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو کہ مسجد میں کناروں پر کھڑے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے کان میں آپ کی یہ آواز ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی یہ مجال کہاں کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے، ایک قدم آگے بڑھائے. تو عبداللہ بن مسعود کی یہ مجال نہیں تھی. آج امت مسلمہ کتنے قدم آگے جو ہے وہ بڑھا چکی ہے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا جو ہے کوئی یوم ولادت منایا، نہ اس کی وصیت کی، نہ صحابہ نے منایا. اور آج امت مسلمہ جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنے والے یہ محبت میں کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں سیکھنا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کیسے کی جاتی ہے، محبت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی محبت امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے، اتنی کسی قوم نے اپنے لیڈر اور رہنما سے محبت نہیں کی. جتنی جو ہے وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے جو ہے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر مسلمان کرتے ہیں، لیکن بہترین اور ٹھیک محبت صحابہ نے کی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ آج جو ہے ہم صرف محبت کرتے ہیں لیکن ہماری جو محبت جو ہے وہ بے عمل ہو گئی ہے. عمل کی جو گود ہے نا وہ بانج ہو گئی ہے. اور اس سلسلے میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان، مال اور گھر والوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، اور جب مجھے آپ کا خیال آتا ہے تو میں دوڑا دوڑا اپنے گھر کو چھوڑ کر آتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے، آپ کا مجھے دیدار ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کو حاصل تھی اور آج ہم اس سے محروم ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کی یاد آتی ہے اپنے گھر کو چھوڑتا ہوں اور بھاگا بھاگا آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب میں آپ کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں پھر میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی تو آپ تک پہنچ نہیں سکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہوں گا، تو بے چین ہو جاتا ہوں. اب آپ سوچئے کہ جنت، صرف جنت ہی نہیں چاہیے، انہیں جنت میں رسول اللہ کا ساتھ چاہیے تھا. اور جہاں پہ نبی ہوں گے اور رسول اللہ ہوں گے وہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اونچا مقام ہے. تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ جنت میں چلا بھی گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نہیں مل سکے گا، پھر میری کیا بنے گی. ان کی یہ کیفیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ ذرا تصور کریں، آپ سوچیں ذرا، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور ہمارے عمل کا اور ہماری محبت کا کیا انداز ہے کہ انہیں وہ جنت جنت ہی نہیں لگ رہی جس میں رسول اللہ جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں ہے. ان کا یہ سوال ہے اور ایسی محبت، ایسے ایمان، جذبے اور سوز میں ڈوبا ہوا ہے کہ قرآن نے آیتیں نازل کر دی. اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں. صحابی کا یہ سوال کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اگر مجھے جنت مل بھی جائے उनको सिर्फ जिंदगी की फिक्र नहीं कि दुनिया में रसूल अल्लाह का साथ है इस वक्त, बल्कि मरने के बाद की फिक्र है और जन्नत मिल भी जाए तो फिर उसके बाद ये कि क्या आपका साथ मिल सकेगा। कुरान ने जो है जन्नत और जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और अल्लाह की अतात से मशरूत करार दिया। मैं युती अल्लाह व रसूल, आयत की इब्तदा किससे होती है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा। अब यहाँ पे जो है वो जन्नत कमाने का जरिया और जन्नत का आला दर्जा जो है वो इससे मशरूत करार पाया कि अल्लाह की अतात करनी है और अल्लाह के रसूल की अतात करनी है। फिर आप देखिए सूरत अल-हुजरात की आयत नंबर 2 नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपनी आवाजें ऊंची मत किया करो। फौक सौतन नबी, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, कि तुम अपनी आवाजें नबी की आवाज से ऊंची मत करो। वला तजहरू लहू बिलकौली कल जहर बादकुम लिबाद, और तुम में से कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात ना किया करे जैसे आपस में एक दूसरे से करते हैं। अगर तुमने ऐसा किया कहीं ऐसा ना हो, अंतह बता मालुकुम वन तुम ला तशुरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल सारे जाया हो जाएं और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनकी आवाज बड़ी ऊंची थी और उन सहाबी का नाम था हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हो। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हो बड़ी ऊंची आवाज थी उनकी कुदरती तौर पर, और जब ये आयतें नाजिल हुई तो आप जो थे वो रोने लगे, अपना मुहासबा करने लगे और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची भी नहीं होनी चाहिए और उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए जैसे आपस में करते हैं, उनका अदब और एहतराम किया जाए, और मेरी आवाज तो रसूल अल्लाह की आवाज से ऊंची होती थी और मैं तो अब फितरी तौर पर उनकी आवाज ऊंची थी, और रोने लगे और घर बैठ गए। उस दिन से मस्जिद नबी में नजर ना आने आए, नमाजों में नजर नहीं आ रहे, बाजमात नमाजें हो रही हैं। आपने सहाबा को पूछा कि साबित बिन कैस का क्या हुआ, कोई है जो मुझे साबित बिन कैस की खबर ला कर दे। रसूल अल्लाह पूछा करते थे, एक सहाबी गए और जाकर उन्हें पूछा, बैठे हुए हैं रो रहे हैं और कहने लगे कि साबित बिन कैस तो तबाह बर्बाद हो गया, उसके तो सारे अमाल ही जाया हो गए क्योंकि उसकी आवाज तो नबी की आवाज से ऊंची थी, तो ये आयत मेरे ही लिए नाजिल हुई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया आकर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें जाकर ये खबर दे दो कि ऐ साबित बिन कैस तू दोस्तियों में से नहीं बल्कि जन्नतियों में से है। ये बुखारी की रवायत है, ये तेरे लिए नाजिल नहीं हुई, ये उनके लिए है जो जान बूझ कर ऐसा करते हैं और रसूल अल्लाह का अदब और एहतराम नहीं करते। तो मेरी प्यारी बहनों, अदब और एहतराम में और रसूल अल्लाह की आवाज से ऊंची आवाज ना करना, इसमें मुफस्सरीन ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह की अतात की जाए। जो बात आपने कह दी, जिंदगी गुजारने का जो तरीका आपने बता दिया, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी जो है ना उसको गुजारा जाए। और जब भी सीरत की बात आती है तो बिलअमूम हमारा जो है वो किस तरफ ध्यान जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसे खाया करते थे, किस तरह सोया करते थे, कैसे लिया दिया करते थे। और इसमें कोई शक नहीं कि अपनी जिंदगी का एक एक पहलू अगर हम उस्वाए रसूल में ढाल लें तो ये इबादत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको नबी बनाया गया, आपको रसूल बनाया गया, आप कहां पे थे उस वक्त? आप गारे हिरा में थे, आप लोगों से हटकर कटकर आप दुनिया के निजाम पर गौर व फिक्र करते थे कि दुनिया क्या है, इंसान क्या है, ये कायनात और दुनिया के अंदर जो बिगाड़ है ये क्यों है, आप परेशान रहते थे, आप खलवत में थे। लेकिन जब आयतें नाजिल हो गई कि इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, और फिर या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक सिलसिला था वही का, और आपको जो है क्या कहा गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, कि ए ओढ़ लपेट कर लेट जाने वाले उठ और लोगों को डरा। फिर आपने गारे जो हिरा थी उसकी खलवतों को छोड़ा, तन्हाइयों को छोड़ा, फिर आप जो थे वो जलवतों में आ गए, जो दुनिया की बातें नहीं करते थे, खामोश तहन्नुस की जिंदगी थी, अब जो थे आप पब्लिक में आ गए और आप लोगों को आकर अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, आप लोगों का दरवाजा खटखटाने लगे, आप मक्का की गलियों में जो थे वो चक्कर लगाने लगे, तभी जो है वो मेला औकाज में जा रहे हैं, اور بازار جہاں پہ دنیا تجارت کے لیے آتی ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں اے خدا سے ڈرو، کبھی جو ہے پہاڑ پر چڑھے ہیں صفا پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ سے ڈرو، ایک ہی لگن ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی غم ہے، اور وہ کیا کہ انسان ہدایت پا جائے. اور اسی میں آپ نے جو ہے وہ نبوت کے 10 سال جو ہے وہ خرچ کر دیے ہیں، 10 سال آپ کے گزر گئے ہیں، پوری دولت، پورا سرمایہ، پوری جوانی، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ تھا اور جتنی دولت تھی، مکہ کی مشہور تاجرہ تھی، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ فارغ کر رکھا تھا کہ آپ یہ نبوت کا کام کریں، کہا کہ آپ غم نہ کریں، جو ہے وہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور انہوں نے اپنی دولت، اپنی دولت، رسول اللہ کی دولت نہیں، اپنی دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی کہ آپ اس سے اللہ کے دین کا کام کریں. تو یہ ہے ایک عورت کا کردار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لانے لگے، کوئی ابو بکر تھا تو کوئی عمر تھا، کوئی حمزہ تھا تو کوئی مصعب تھا، اور اس میں عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی رضی اللہ عنہم. اور ایسے میں جو ہے وہ مکہ کے سردار اور ایک اکثریت تھی مکہ والوں کی جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا. ایک جذبہ اور ایک شوق اور ایک لگن اور ایک غم کسی لمحے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. میری پیاری بہنوں، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دن احد کے دن سے بھی سخت گزرا ہے؟ احد کے دن سے بھی سخت کوئی دن گزرا ہے؟ اور میری بہنوں، احد کا دن وہ تھا جس میں آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھ رہے تھے، ان کا مصلہ کیا گیا تھا. جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے ناک، کان اور کاٹے گئے تھے، ان کا دل نکالا گیا تھا، بعض کی شرمگاہیں بھی کاٹ لی گئی تھی، بری طرح لاشوں کو جو تھا اس کا مصلہ کیا گیا، خراب کیا گیا تھا، ہار بنائے گئے، خوشیاں منائی گئیں. اور جب آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے وہ میت دیکھی، ان کو دیکھا، آپ اس طرح سے روئے، آپ کی آواز بلند ہوگی. صحابہ کہتے ہیں آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو اتنی اونچی آواز میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور صحابہ کو جو ہے وہ کفن بھی نصیب نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی چادریں کہ اگر سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے رہ جائے، پاؤں ڈھانکے تو سر ننگا رہ جائے، اور ان پر گھاس ڈالی گئی، اسخر نامی گھاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، کتنا سخت دن تھا نا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تیری قوم نے جو تکلیفیں دی سو دی، احد کا دن سخت تھا لیکن ان میں سب سے سخت دن طائف کا دن تھا. میری پیاری بہنوں، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت کی ہے، نہ صبح دیکھی نہ شام، نہ دن دیکھا نہ رات، کچھ بھی نہیں دیکھا، بس اپنا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی لگن تھی. کیونکہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سنت، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اسوہ، اور وہ تھا کہ لوگ ہدایت پا جائیں. دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں کروٹ لیٹنا، اور دوسروں کو مسکراہٹیں بانٹنا، محبت کرنا، دوسروں کو دعائیں دینا، یہ بھی آپ کی سنتیں تھیں. آپ کی یہ سب سنتیں ہیں، ان سب پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا. لیکن جس سنت کے لیے آپ نے اپنی نبوت کا سارا زمانہ جس پہ کے پیچھے گزارا، وہ یہ تھا لوگ ہدایت پا جائیں. آپ نے اپنی زندگی کا طائف کا سفر کیا، اور طائف کا سفر کیسا تھا پتہ ہے آپ کی اس وقت عمر کیا تھی؟ 50 سال، 50 سال، اور پہاڑی علاقہ، چڑھائی پہ چڑھنا ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی بی ایم ڈبلیو نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی، پیدل پیدل اپنے ایک صحابی کے ساتھ پیدل سفر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں کہ 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے، 50 سال عمر ہو چکی ہے اور طائف جا رہے ہیں. کیوں گئے تھے طائف؟ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے، لوگوں کو آخرت کی لوری سنانے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے. میں لہلاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے. اب لوگوں کو بتانے کے لیے گئے کہ لوگوں دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور آپ وہاں پہ گئے بڑی ایک امید کے ساتھ، بڑی ایک لگن کے ساتھ، کیونکہ مکہ والوں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر एक उम्मीद के साथ आप वहां पे गए हैं कि शायद के यहाँ के लोग ईमान ले आए और मुसलमानों को कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसमें इस्लामिक स्टेट बन सके, इसलिए आप गए हैं। हमने भी अमेरिका और कनाडा का सफर किया है, किसी ने बर्तानिया का, किसी ने फ्रांस का, किसी ने ऑस्ट्रेलिया का। आप यहाँ पे क्यों आए? मैं यहाँ पे क्यों आई? यहाँ पे सब क्यों आए? बेस्ट फ्यूचर, डॉलर, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों के लिए। कोई कहता है बच्चों के लिए, कोई कहता है शोहर के लिए, कोई कहता है बीवी के लिए। बीवी चैन नहीं लेने देती थी कि चल अल्लाह के बंदे वहां पे शायद दरख्तों के साथ डॉलर लगते हैं, चल वहां की दुनिया में शायद दूध की नहरें बहती हैं। कोई कहता है शोहर चैन नहीं लेने देता था, कोई कहता है बच्चे, और किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा तो वो खुद ही उठकर खड़े हुए कि सारे जा रहे हैं तो हम भी फिर उसी तरफ को निकलते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों आए, अब जरूर सोचिए। और हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने क्या सोचा था, हमें इस बात पर जरूर जो है वो सोचना चाहिए। और अल्लाह के नबी ताइफ क्यों गए थे? और वसी शाह की बड़ी खूबसूरत शायरी है, मुझको मालूम है तुम बदल जाओगे जाके परदेश में, चाहतों की हदों से निकल जाओगे जाके परदेश में, अपनी पहचान को ख्वाहिशों के समंदर में गर खो दिया दास्तानों में, फिर तुम भी ढल जाओगे जाके परदेश में, ऐन मुमकिन है जब तुम वहां जाओ तो और बढ़ जाए दुख, ऐन मुमकिन है जब तुम वहां जाओ तो और बढ़ जाए ये दुख, किसने तुमसे कहा है बहल जाओगे जाके परदेश में, ये बता दूं तुम्हें सदियां आग बरसाएंगी इस जगह, ये बता दूं तुम्हें सदियां आग बरसाएंगी इस जगह, सोच लो अब भी तुम वरना जल जाओगे जाके परदेश में। हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे सब आए हैं, हमने क्या पाया है, क्या खोया है, और हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, कहीं ईमान का सौदा तो नहीं कर दिया, कहीं जो है वो अपनी हया का सौदा तो नहीं कर दिया, कहीं अपनी इज्जत को तार तार तो नहीं कर दिया, कहीं यूसुफ है और कहीं मरियम है, और इज्जतें लुट रही हैं, चादरें उतर रही हैं, और कुरान जो है वो बीबी मरियम एक ईसाई औरत थी, फिर मुसलमान हो गई, और वो कहती है कि मैं जब हक की तलाश में थी तो मुझे एक कबाड़िए की दुकान से कुरान मिला, कि किसी मुसलमान ने कहा कि अब इस कुरान को क्या करना है, और उसने जाकर कबाड़िए में वो कुरान जो था वो बेच दिया। तो वहां पे जाकर बहुत सी चीजें मिलती हैं ना, काम की चीजें मिल जाती हैं, तो वहां उसको कुरान मिला और उससे उसको हदायत मिली। तो अब जो है एक सवाल है जो आपसे है और हर मुसलमान से है, वो तमाम मुसलमान जिन्होंने ईमान लाने का दावा किया था, और वो तमाम मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, कि हम भी ईमान लाए हैं लेकिन ईमान लाने के बाद हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पे क्यों आए थे, और मैं और आप जो है हम इस बाहर की दुनिया में क्यों आए। बाहर की दुनिया में आना कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सारी जमीन जो है ये अल्लाह की जमीन है, जहां पे अल्लाह की खुदाई कायम कर दी जाए, है तो अल्लाह की जमीन। लेकिन मुसलमानों का मिशन क्या होना चाहिए, जो कि रसूल अल्लाह का मिशन था, दश्त तो दश्त है सहरा भी ना छोड़े हमने, गहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये जो मिशन है ये किसका मिशन है, ये मेरा मिशन है, ये आपका मिशन है, और यही मिशन लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया था। तो आपसे मेरा सवाल है और हर मुसलमान से, अपने आप से भी, कि क्या ये मिशन मुझे और आपको याद है? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे तीन सरदार थे, मसूद, हबीब और यलैल, तो आपने इन तीनों सरदारों के सामने जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दावत दी, और उन लोगों ने क्या किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ इनकार किया, और वो कहने लगे कि क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था कि जिसको अल्लाह रसूल बनाकर भेजता, तो अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है। तो उन्होंने जो है ना सिर्फ ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, बल्कि चंद ओबाश लड़कों को रसूल अल्लाह के पीछे लगा दिया, जो आपके टखनों पर ताक ताक कर पत्थर मार रहे थे, आपके टखनों से खून बह रहा था, आपकी जूती जो थी वो खून से भर गई, आप جو تھے وہ تکلیف میں اور تھک کر بیٹھنا چاہتے تھے تو بچے آپ کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے تھے. آپ نے بہنوں پتھر کیوں کھائے؟ آپ نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ آپ نے یہ سارا ظلم کس لیے برداشت کیا؟ کیا ہے میں اور آپ ان کے اس احسان کا بدلہ اتارنے والے؟ کیا ہے کوئی ہے آپ میں سے جو اس مشعل کو, اس مشعل کو, اس شمع کو, اس لیمپ کو, اس روشنی کو لے کر دنیا کے کوچے کوچے میں لے کر چلے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں, اور محبت اسی کو سمجھتے ہیں کہ جھنڈیاں لگا دیں اور جو ہیں وہ شیرینیاں بانٹ دیں, اور پھر سال میں ایک مہینہ, مہینے میں ایک دن, پھر اس کے بعد سب فارغ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ کو چھوڑا, مدینہ کو چھوڑا رسول اللہ کی سنت میں, اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور وہاں پہ انہوں نے حق کی شمع کو روشن کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ کو تنہا تو نہیں چھوڑا, آپ کے ساتھ ہجرت کی, اور انہوں نے اپنے گھروں سے, گھر جو تھے جو مالوں سے بھرے ہوئے تھے ان کو چھوڑا, تجارتیں چھوڑی, بعض شوہروں نے بیویاں چھوڑی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی, بعض نے اپنے شوہر چھوڑے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے, بعض اولاد تھی جنہوں نے والدین چھوڑ دیے, اور بعض والدین تھے جنہوں نے اولاد چھوڑ دی, سارا کچھ چھوڑ کر خالی دامن, لیکن جو تھے وہ بظاہر خالی دامن لیکن ایمان کی پونجی کو سمیٹ کر, ایمان کی دولت کو سمیٹ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے مدینہ کا سفر کیا. اسی طرح پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے انہوں نے مدینہ بھی چھوڑا اور عراق اور شام اور بحرین اور ایران اور پھر دنیا کے کوچے کوچے میں پھیلے اسی پیغام کو لے کر. ہم باہر کی دنیا میں آ گئے ہیں, اب ہمیں آج سے اپنا یہ مشن بنا لینا چاہیے کہ میرا مشن وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانے کا سبب تھا, جو آپ کا مدینہ جانے کا سبب تھا جس کے لیے آپ نے ہجرت کی. اور یہ مشن کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پا جائے. اور بڑی خوبصورت ایک نعت ہے اور اس کے چند اشعار ہیں کہ میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں, نہ سامنے کوئی منزل نہ راستہ معلوم, نہ رہزنوں کی خبر ہے نہ رہنما معلوم, یہ کیا مقام ہے اپنا نہیں پتا معلوم, یہ کیا زمین ہے آخر یہ کون سا گردوں. میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں, پہن کے تاج بھی غیروں کے ہم غلام رہے, فلک پہ اڑ کے بھی شاہین اسیر دام رہے, تیرے مقام کی عظمت کو بھلا کے بیٹھے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ تیرے مقام کی عظمت بھلا کے بیٹھے ہیں, تیرے پیام کی شمیں بجھا کے بیٹھے ہیں, تیرے نظام کا خاکہ اڑا کے بیٹھے ہیں. میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں. تو ایسی نعتیں جو کہ رسول کا مقام اللہ سے بھی آگے بڑھا دے وہ نہیں, ایسی نعتیں جو ہمیں ہمارا مشن یاد دلائیں, جو ہمیں زندگی کا مقصد بتائیں, جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحیح محبت کا قرینہ اور سلیقہ سکھائیں. ان کے پڑھنے پڑھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے, لیکن شرکیہ نعتیں جو ہیں ان سے بچنا یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. یاد تو آج بھی ہے نعرہ تکبیر کی گونج, ایسی یادوں کا مگر ذکر ہی کیا کچھ بھی نہیں, چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں, ہے مگر تیری محبت کا تقاضا کچھ اور, صرف ایمان کے نعرے ہیں میرے ہونٹوں پر مگر تیری اطاعت کا تقاضا کچھ اور, ہے میرے شوق کی معراج درود اور سلام مگر تیری شریعت کا تقاضا کچھ اور, نہ مقدر کی خطا نہ زمانے کا قصور, میں تیری دست ہوں کیا پیش کروں تیرے حضور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے جو محبت کی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دعوت پر گئے, آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, کدو تھا. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کدو اچھا نہیں لگتا تھا, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کدو کو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے کدو عزیز ہو گیا اور میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتا ہوں. اب آپ سوچیں کہ پسند نہیں تھا لیکن رسول اللہ کی محبت کہ اب کدو جو ہے وہ کھانے لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو آپ کے دیوانے تھے, جو اللہ کے دیوانے تھے, انہوں نے مدینہ کو خیر بات کہہ دیا. شام آ گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتھیرا روکا کہ اے میرے سردار, اے ان کو آقا کہتے تھے, ایک غلام کو اسلام نے کیا مقام دیا, ان کو وہ آقا کہتے تھے, اے ہمارے آقا. اور صحابہ بھی فتوحات کے سلسلے میں مدینہ سے جا رہے ہیں, رسول اللہ بھی چلے گئے, آپ ہم مجھے چھوڑ کر مت جائیے. کہا, اب ان کا دل نہیں لگتا تھا مدینہ میں, کہا کہ رسول اللہ کے مشن کو لے کر یہاں سے نکلتا ہوں. اور کہا کہ ابو بکر, کیا تو نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا کہ مجھے اپنا غلام بنا کے رکھو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے, کہا کہ اس لیے نہیں, اور ان کو جانے کی اجازت دے دی, چلے گئے. پھر ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں خواب میں کہ اے بلال, یہ خوش زندگی کب تک؟ کیا تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کرو؟ تو انہوں نے شام سے مدینہ کا سفر کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اذان نہیں کہتے تھے, کیونکہ جب وہ اذان کہتے تھے تو سامنے رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے, اور جب وہ کہتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو محمد کہتے ہوئے وہ اپنی نگاہیں, اپنا چہرہ رسول اللہ کی طرف پھیرتے تھے. تو محمد تو دنیا میں رہے نہیں تھے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے. اب وہاں پہ آئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائش کی کہ اے ہمارے آقا, اے ہمارے سردار, آج آپ اذان کہیے. لوگوں کے کان ترس گئے تھے آپ کی اذان سننے کے لیے, لیکن انہوں نے خود ہی یہ اپنے دل سے عہد کر لیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد اب میں اذان نہیں کہوں گا. لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے اذان دی. کہتے ہیں کہ ایسی اذان کہ فلک کا عجیب نظارہ تھا, مرد اور عورتیں بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی, لوگ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے. اسی طرح ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر اذان دی, تو کہتے ہیں کہ خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رو رو کر ہچکیاں بند گئی ایسی اذان, کیونکہ رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا, اور آپ کی صحبت, آپ کے ساتھ وہ بیٹھنا, آپ کی وہ نشست. اور آپ کو پتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال, کہ ہم نے جو ہے وہ جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. اور ایک غلام, کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی جائیداد نہیں ہے, آزاد بھی نہیں ہے, حسن بھی نہیں ہے, موٹے موٹے ہونٹ, کالی رنگت, حبشہ کے رہنے والے, قریشی بھی نہیں ہے, عربی بھی نہیں ہے, لیکن میری بہنوں کہ جنت کی بشارت. اور وہ کون تھے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے. پوچھا کہ اے بلال, تم کیا کرتے ہو کہ میں نے معراج پر جب وہ گئے تو کہا کہ اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. اور کیا پتا چلا؟ کہا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو کوئی بھی میرا وضو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے بعد میں دو رکعت نفل نہ پڑھ لوں, کہ تحیت المسجد کے میں دو رکعت ضرور پڑھتا ہوں. اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ساتھ دیا, اور مکہ کی گلیاں, مکہ کے پہاڑ احد احد کے ناروں کے آج بھی گواہ ہیں. اس کو محبت کہتے ہیں کہ دل جاتا ہے دل سے تیرا سودا نہیں جاتا. پھر آپ سوچئے کہ میں آپ کو اور بھی مثال دیتی ہوں, حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کی, کہ ان کو 50 اونٹ دے کر خریدا گیا, کیونکہ انہوں نے بدر میں کسی کو قتل کیا تھا تو اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے مکہ والے. اور پھر اب ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, سولی پر چڑھانا تھا. تو سفیان تھا مکہ کا ایک سردار, اس نے پوچھا کہ تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ تمہاری جگہ محمد کو لایا جائے؟ بس ایک ہی بات ہے, 50 اونٹ دے کر ان کو خریدا ہے کہ ان کو سولی پر اب لٹکانا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ جو ہے وہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لایا جائے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یعنی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری جگہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. یہ نہیں کہ ان کو یہاں پہ لایا جائے ایک کانٹا بھی چبھے، میں یہ بھی تصور نہیں کر سکتا، اور پھر وہ ان کو شہید کر دیا گیا بڑے ظلم کے ساتھ سولی پر چڑھا کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بس دو رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لینے دو، اور دو رکعت نماز انہوں نے پڑھی، اور سولی چڑھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کی یہ ان کی سنت تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ دین، ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے نا، انہوں نے مدینہ ہجرت کیوں کی تھی، بدر میں جا کر جو تھا وہ جنگ کیوں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سر بلند کرنے کے لیے۔ تو محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں، اور عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے کیا مقام دیا، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عورت جو تھی وہ مظلوم تھی، عورت پس رہی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورت کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر لا کر کھڑا کیا، عورت کو کہا کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں بن کر قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی کی شکل میں یہ رحمت ہے، بیٹی کی شکل میں یہ رحمت ہے، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور دو سے زیادہ، اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو کہا کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور فرمایا بیوہ کے لیے کہا کہ میں بیوہ ہے یتیم ہے اور کوئی ان کی کفالت کرتا ہے، تو کہا جو کفالت کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میں اور وہ کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی۔ اور دیکھیں کہ یہ ہے جو عورت کو مقام دیا، اور اللہ نے تو عورت کو بہت مقام دیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ قیامت کے دن جو مجرم ہے اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے لڑکیوں کو کیوں زندہ دفن کیا تھا، مجرموں سے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے منہ موڑ کر لڑکیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں دفن کیا گیا۔ اور ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا تھا، ایک دفعہ رسول اللہ کی محفل میں آئے اور اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑنے کا واقعہ سنایا، کہا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، تفصیلی واقعہ میں نچوڑ بتاتی ہوں، کہ بیٹی پیدا ہو گئی اور مرد وہاں کے عرب کے لوگ جو تھے وہ بیٹی کو، عورت کو باعث ننگو آر سمجھتے تھے، بےزتی سمجھتے تھے، کیونکہ بیٹیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور لڑکے حفاظت کا ذریعہ، دولت کمانے کا ذریعہ۔ اس زمانے میں جاہلیت تھی، آج بھی جاہلیت ہے، آج بھی عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے، آج بھی بیٹی جو ہے مرد کو، لڑکا ہوتا ہے تو پیار کرتے ہیں، مٹھائی بٹتی ہے، اور بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دے دی جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مبارکباد دے دی، بیٹے کی پیدائش پہ مٹھائی بٹتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پہ جو ہے وہ چہرے لٹک جاتے ہیں، لوگ روتے ہیں، اور عورت پہ عورت ظلم کرتی ہے، اس کو منحوس کہتی ہے کہ یہ اس کے پاس بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور سائنس نے یہ بتا دیا کہ نہ مرد کا قصور ہے نہ عورت کا، لیکن مرد کا نطفہ جو ہے جب عورت کے نطفے پر غالب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو بیٹی ہوتی ہے، اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جائے تو بیٹا ہوتا ہے۔ تو بیٹی کی پیدائش میں سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو کسی کا قصور نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس کی توجیہ بھی دیکھیں کہ کیسی بات ہے نا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج آپ دیکھیں کہ آج کہتے ہیں کہ جدید زمانہ ہے، بہت ترقی ہے، بہت روشنی ہے، لیکن آج بھی زمانہ ہے جاہلیت کی سی بہت سی باتیں ہیں۔ تو اب وہ صحابی جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو بیٹی ہے نا اس کو تیار کرو، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو میں کہیں لے جاؤں، کیونکہ ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو مارا جائے، تو دہلا پھسلا کر اس کو لے گئے، خوب اس نے تیار کیا، اور راستے بھر جو ہے وہ بیٹی ماں باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں جا کر میں نے گڑے کو کھودنا شروع کیا، اور جب میں گڑا کھود رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ گڑا کھود رہا تھا اور میری داڑھی پر مٹی گر رہی تھی، اڑ رہی تھی مٹی میری داڑھی پر گری، اور میں نے جو ہے میری بیٹی جو تھی وہ داڑھی سے مٹی جھاڑ رہی تھی کہ میرے ابا کی داڑھی پر نا مٹی گر گئی ہے، میرے ابا کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو کبھی کپڑے جھاڑتی تو کبھی داڑھی جھاڑتی۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ جب میں نے گڑا تیار کر لیا، پھر میں نے اس کو اس کے اندر زندہ کھڑا کر دیا، میں نے اس کو اوپر مٹی ڈالنی شروع کی، وہ چیخیں مارتی رہی، وہ روتی رہی، ہائے ابا ہائے ابا، لیکن میں اس کو دفن کر کے وہاں سے چل آیا، اور جب میں چل پڑا تو ابھی زندگی تھی اس میں، تو وہ چیخیں مارتی تھی، اس کی چیخیں میرا پیچھا کرتی رہی، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، زمانہ جاہلیت میں یہ کیا تھا، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کی چیخیں میرا پیچھا کرتی ہیں، مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، مجھے گلٹی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عورت کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں ان کو بڑا مقام دیا کہ کمانے کی ذمہ داری ان کو نہیں دی. مغرب کی دنیا ہے کہ جو ہے وہ ترقی کے نام پر آج عورت کو مرد کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا گیا. عورت ہی بچے جنتی ہے، اس کی مشینری بھی اسی کے پاس ہے جو قدرت نے اس کے سپورٹ کی تھی، اور جو کمانے کی ذمہ داری تھی وہ مرد نے اپنے ساتھ عورت کے ذمہ لگا دی. اور آج عورت جو ہے اس کو روڑی کوٹنا، سڑکوں کو کوٹنا، گاڑیاں چلانا، اور جو ہے وہ پوسٹ آفس میں جو میل دی جاتی ہے وہ بننا، اور مختلف ڈیوٹیاں جو تھی وہ عورت کو ترقی کے نام پر جو ہے وہ دی گئی کہ اس طرح عورت جو ہے مرد کے برابر کھڑی ہو جائے گی. لیکن اس طرح سے عورت کا استحصال کیا گیا، اس کے حقوق جو تھے اسے چھینے گئے. اسلام نے عورت کو ملکہ بنایا کہ تم گھر میں رہو، مرد کا کام ہے وہ کمائی کرے اور عورت بچوں کی تعلیم و تربیت کرے. تو تعلیم و تربیت کا صحیح کام کیا ہے کہ ہمیں قرآن آنا چاہیے، قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابیات کو پڑھایا، اور گھر کے مورچے کو ہم سنبھالیں. تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا اور مرد کو گھر کا جو ہے وہ بادشاہ بنایا گیا. تو اس طرح ذمہ داریاں بانٹی گئیں، اس سے گھر کی جو ہے ذمہ داری آگے چل سکتی ہے. لیکن آج کے دور کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ڈگریاں بڑی عام ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی مائیں، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کسی نے ایم فل کیا ہے، لیکن ہماری مائیں جو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیجئے کہ ہماری ماؤں نے ہماری زیادہ اچھی تربیت کی بنسبت اس کے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور آج کی عورت کھڑی ہے. عورت نے اپنے مورچے کو چھوڑا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلی، اور پھر کیا ہوا، چہرے پہ غازہ ہے، لپسٹک ہے، میک اپ ہے، اچھے کپڑے ہیں، گلیاں میں بہت روشنی ہے، اونچے اونچے محل ہیں، اونچے اونچے گھر ہیں، ڈالر بہت ہیں. تو ہم نے چہروں کو روشن کیا، گلیوں کو روشن کیا، گھروں کو روشن کیا، ظاہری طور پر بہت روشنی نظر آتی ہے، لیکن میری پیاری بہنوں دلوں میں بہت اندھیرا ہے. اور اس اندھیرے کی وجہ سے غیبت ہے، چگلی ہے، حسد ہے، نفرت ہے، دشمنیاں ہیں، شرک ہے، اور کدورتیں ہیں، اور بھائی بھائی کا دشمن ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن ہے. اگر گلیوں کو روشن کر بھی لیا، اگر گھروں میں چراغاں کر بھی لیا، جھنڈیاں بھی لگا لیں، اور دولت کے انبار بھی لگ گئے، بڑے بڑے گھر بھی مل گئے، لیکن اگر جب تک ہم دلوں کو روشن نہیں کریں گے، یہ ظلمتیں جو ہیں یہ نہیں مٹیں گی. بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے، بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے، چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے. تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دن یوم ولادت منانے سے جنت نہیں مل سکتی. حضرت ام سلیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے ایک عورت کی آواز سنی، اور وہ کون تھی؟ وہ ام سلیم تھی. اور وہ کون تھی؟ انہوں نے کہا تھا، جب ان کا نکاح ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میرا مہر یہی ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. ان کا بیٹا بیمار تھا، اور جو شوہر تھا وہ شوہر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے کسی جہاد پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. وہ رو نہیں رہی تھی، وہ آنسو نہیں بہا رہی تھی کہ وہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا ہے. خوش تھی کہ میرا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آپ کے مشن میں ہاتھ بٹا رہا ہے. پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا، اور بیٹے کو نہلا دھونا کر، کفن پہنا کر ایک طرف لٹا دیا، اور صحابہ سے کہا کہ کوئی میرے شوہر کو یہ اطلاع نہ دے کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے. اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، پھر اس کے بعد جو ہے خود تیار ہوئی. شوہر گھر آیا اور اس کو کھانا دیا. کھانا دینے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ رات گزاری. پھر اسے پوچھنے لگی، شوہر نے آتے ہی بلکہ پوچھا کہ اب بیٹا کیسا ہے. کہنے لگی پہلے سے اچھی حالت میں ہے، پہلے سے بہتر حالت میں ہے. اور اس کے بعد کھانا بھی دیا، رات بھی گزاری، اور پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ اگر کسی نے کوئی امانت دی بھی ہو، کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز ادھار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس کو واپس کر دینا چاہیے. تو کہا کہ اللہ نے جو امانت ہمیں دی تھی، ادھار دیا تھا بیٹا، اللہ نے وہ واپس لے لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان کے شوہر نے وہ واقعہ سنایا. آپ کو پتہ ہے ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ ان صحابیہ کا یہ واقعہ جو انہوں نے اپنے شوہر کو سنایا تھا, انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی کہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت دے. اور بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کی, آپ کے 8 اور 9 بیٹے پیدا ہوئے, کوئی 8 یا 9 بیٹے پیدا ہوئے, اور سب جو تھے وہ دین کے عالم بنے. اور یہی وہ جوڑا ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کہا کوئی ہے کہ ان مہمانوں کو گھر لے کر جائے, کیونکہ پہلے آپ نے اپنے گھر میں پوچھا تو کچھ بھی نہیں تھا گھر میں, ہر بیوی کے گھر بھیجا کہ مہمان ہے تو کوئی کھانے کی چیز, ہر بیوی نے کہا کہ آج کچھ نہیں ہے, پھر آپ نے عام اپیل کی تو یہ صحابی اٹھے اور مہمان کو گھر لے گئے, اور بیوی نے بتایا کہ کچھ زیادہ نہیں ہے, بس وہی ہے جو بچوں کے لیے تھوڑا بہت ہے. اور جو ہے اب دونوں نے کیا مل کر ترکیب سوچی کہ چراغ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے مہمان کھانا کھا لے, ایک ہی بندہ کھانا کھا سکتا تھا, اور چراغ بجھا دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ صحابی ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے, مہمان نوازی دیکھے, ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے, اور جو ہے وہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, اور صبح جب وہ رسول اللہ کے پاس گئے صحابی تو آیتیں نازل ہو چکی تھی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ ان کو خود کتنی ہی تنگی میں کیوں نہ ہو, خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو. تو محبت اس کو کہتے ہیں, اطاعت اس کو کہتے ہیں. ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں, فریزر بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کھانا پکا ہوا ہوتا ہے, اور پھر آج آپ دیکھیں کہ مہمان گھر آ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان کو کہاں جگہ دی جائے. ایک تو جو ہے یہ پلے روم ہے, ایک تو ہے یہ ننی کا روم ہے, اور یہ بیٹے کا روم ہے, اور یہ ہمارا ہے ماسٹر روم, اور اب یہ بیسمنٹ ٹھیک رہے گی مہمانوں کے لیے, ہے نا, کہاں جگہ دیتے ہیں. پہلے تو ویسے کہ آج کے زمانے میں مہمان جو ہیں وہ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, اب کون ٹھہراتا ہے اپنے پاس, ہے نا. یہ جدید زمانہ ہے, جدید دور کے جدید تقاضے. اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ایک گھر, ایک روم کا گھر, دو روم کے گھر, اپنے ماں باپ, اپنے گھر جب آپ تھے اس کا ذرا خیال کریں, پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے, اور انہی گھروں میں 6 6 7 7 8 8 بہن بھائی جو تھے وہ پلے بڑھے, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا, اور اچھی پوسٹ پر وہ پہنچے, آپس میں محبت اور پیار بھی, آپس میں بہن بھائیوں میں الفت بھی, لین دین بھی. اور آج کے بچے لڑتے ہیں کہ یہ میری پرائیویسی ہے, یہ میری چیز ہے, یہ میرا کمرہ ہے, یہ میرا کھلونا ہے, یہ میرا لیپ ٹاپ ہے, یہ میرا سیل ہے, اور یہ میں, اور یہ میرا. یہ جدید دور کا تحفہ ہے, تحفہ ہے. ورنہ اسلام تو شیئرنگ اور کیئرنگ کا میسج دیتا ہے, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اور یہ شیئرنگ, کیئرنگ, محبت, مسکراہٹیں, بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے پیار, یہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے تو اپنے تھے, آپ نے غیروں سے محبت کی, مسلمان تو مسلمان تھے, آپ نے کافروں کو محبتیں دی. ایک بوڑھی عورت ہے, یہودن ہے, آپ پر کوڑا پھینکتی ہے, کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے, مسجد نبوی کے راستے میں گھر ہے, کچھ دن ہو گیا کہ بیمار ہو گئی, اب وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینک رہی تھی, گاربیج نہیں پھینک رہی تھی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا موقع ہے آج ذرا میں اس کی خوب خبر لے کر آؤں. آپ نے صحابہ سے پتا کیا کہ اب میرے پر کوئی بھی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا گیا, اب ذرا تصور کریں. اور جب پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے تو اس کی عیادت کر کے آئے. اسی طرح وہ عورت جو بھاگ رہی تھی مکہ سے کہ اس شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے, اپنا سامان اٹھایا ہوا, اور بوڑھی عورت کو دیکھا کہ خود سامان لے کے ساتھ کہیں جا رہی ہے, کہا کہ لائیے میں آپ کی مدد کر دوں. راستے بھر اسے باتیں کرتے رہے, اور وہ کہتی ہے کہ اس لیے جا رہی ہوں کہ اس شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے, اور اس سے میرے ایمان کو, جو باپ دادا کا ایمان ہے, خطرہ پیدا ہو گیا. سارا راستہ مسکرا کے اسے باتیں کرتے رہے, اس کی باتیں سنتے رہے, اور وہ اس کا سارا سامان اٹھایا ہوا. جب منزل پر پہنچے تو کہا کہ بڑی بھی وہ جادوگر میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں. یہ نہیں کہا کہ سر پہ اس کے یہ اٹھا کے ماروں کہ مجھے جادوگر کہتی ہے, کہا کہ وہ میں ہی ہوں. اس نے کہا کہ میں صدقے جاؤں, ایسے پہ تو میں ایمان لے آؤں. اور مجھ پہ ایمان لے آئیں. آج کتابیں بہت ہیں, سیرت کی کتابیں بہت ہیں, سیرت کی کیسٹس بہت ہیں, اور درس بہت ہیں, ٹریننگ کیمپ بہت ہیں, لیکچر دینے والے بہت ہیں. میری پیاری بہنوں, آج سیرت پر عمل کرنے والے نہیں ملتے, اور سیرت کا پیغام جو میرے اور آپ کے نام ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ سیرت پہ عمل کیجئے, کٹ جائے گی خود ہی پیروں میں جو حالات کے دیوار پڑی ہے, کہ ہمارے تمام مسائل کا حل, ہماری تمام پریشانیوں کا حل جو ہے وہ ایک ہی چیز میں ہے, اور وہ یہ کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اور اس وقت ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے, بس دن منانے تک محدود ہے اپنی, ہم نے زندگی کو کر لیا. کبھی مدر ڈے مناتے ہیں, کبھی فادر ڈے مناتے ہیں, کبھی برائڈل شاور ہے اور کبھی بیبی شاور ہے, اور کبھی جو ہے اپنا دن مناتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم فارغ ہو جائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ دن منانے کا تصور, جیسے کرسمس ڈے اور رسول اللہ کا پیدائش کا دن منانے کا تصور, یہ عیسائیت سے آیا مسلمانوں میں, اور شروع میں عیسائی نہیں مناتے تھے, لیکن انہوں نے سوچا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اگر اس دن ان کو اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کو بتائی جائیں گی تو یہ اچھا رہے گا. آغاز ایسے ہی ہوا تھا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بتائی جانے لگی. پھر انہوں نے سوچا کہ بہت سے جو جوان اور شوخ طبقہ ہے نا, یہ نہیں اس میں آتا, جو جن کا مزاج رنگین ہے, تو تھوڑا اس میں ڈھول ڈھمکا بھی ہو جائے, تھوڑا ذرا گانا بجانا بھی, تھوڑا کچھ اور بھی ہو جائے, تو تاکہ نوجوان لوگ بھی آنے لگے, پھر اس کو شامل کیا. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اس کی اب کیا شکل ہو گئی. شروع میں یہ خود عیسائیوں کا ایک گروہ اس کے حق میں نہیں تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہ حالات ہو گئے کہ آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے. ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے جو پورا سال نہیں پی جاتی, ایک دن میں اتنی عصمتیں لٹتی ہیں جو پورا سال نہیں, اتنے ایکسیڈنٹ اور اتنے نقصانات ہوتے ہیں جو پورا سال نہیں ہوتے. اور کہتے کیا ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے, اور آج جو ہے مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے لگے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ منایا, اور نہ ہی آپ کے صحابہ نے منایا, اور نہ ہی آپ نے اس کی جو ہے وہ ہمیں تعلیم ہی دی. ہاں, ابو لہب نے آپ کی پیدائش کا دن منایا تھا. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا, بہت ہی خوبصورت, انتہائی امیر, اور سرخ و سفید رنگ والا انتہائی امیر, جب اس کو اس کی لونڈی نے آ کر بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے, مکہ کی ایک گلی میں بیٹھا تھا, کہنے لگا کہ آج تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں, کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو اگر دن منانے پر جنت ملتی تو ابو لہب کو ملتی, لیکن میری پیاری بہنوں, یہ وہ نگری ہے, یہ وہ دربار ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پہ جنت جو ہے نہ حسن کی بنا پر ملتی ہے, نہ دن منانے پر ملتی ہے, نہ رشتہ داری کی بنا پر ملتی ہے, وہ آپ کے چچا تھے, نہ ہی جائیداد کی وجہ سے ملتی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ ایک لونڈی کو آزاد کرنے زیادہ خرچ کرنے پر ملتی ہے. اور جنت کس سے ملتی ہے؟ اطاعت کرنے پر ملتی ہے. کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے, ان کو تو جنت کی بشارت مل گئی, اور ابو لہب جو چچا تھے ان کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کر دیا, تبت یدا ابی لہب و تب, ما اغنى عنہ ماله وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا, اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کچھ کام آئی. تو جنت مل سکتی ہے, تو کب ملے گی؟ ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں, بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے. ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر, محبتوں میں ہمیں وہ مثال ہونا ہے. زمانہ جس کے خم و پیش میں الجھ جائے, زمانہ جس کے خم و پیش میں الجھ جائے, ہماری ذات کو ایسا سوال ہونا ہے. تو میری اور آپ کی پھر زندگی کا کیا مقصد بنتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. آج آپ دیکھیں کہ مدر ڈے اور فادر ڈے منانے کے بعد بوڑھے والدین ہیں, بیمار والدین ہیں, اور وہ اپنے بچوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں, اور والدین ہیں اور ایک دن اگر مغرب کی دنیا کے پیچھے چل کر ایک دن ہم نے مدر ڈے اور فادر ڈے منایا اور اپنی جنت کو ناراض کر لیا تو کیا بنے گی؟ رسول اللہ موجود تھے، زندہ تھے. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ سے پوچھوایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، میری ماں بیمار ہے، آپ میرے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہا کہ تم جو ہے اپنی ماں کی پاس رہ کے اپنی ماں کی خدمت کرو. صحابی بننے سے محروم رہ گئے. ایک لمحے کی صحبت جس نے پائی، رسول اللہ کی زندگی پائی اور ایک لمحے کی صحبت پائی، وہ صحابی بن گیا. لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نہ صحابی بن سکے اور نہ ہی ان کی زندگی میں حج کیا، کیونکہ ماں بیمار تھی، بوڑھی تھی، خدمت کی ضرورت تھی اور ان کی خدمت کرتے رہے. جب ماں فوت ہو گئی تو حج کا ارادہ کیا اور رسول اللہ سے ملنے کا ارادہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے اور آپ نے اپنی زندگی میں ان کو خیر التابعین کا لقب دیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، اگر ہو سکے تو اویس کرنی سے دعائے مغفرت ضرور کروا لینا کہ وہ جب اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. محبت اس کو کہتے ہیں، اطاعت اس کو کہتے ہیں. تو آج کی اس دنیا میں، آج کے اس زمانے میں محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں اور محبت کا اظہار کرنے والے بہت ہیں، اس کے نعرے لگانے والے بہت ہیں، جلسے جلوس نکالنے والے بہت ہیں، لیکن یہ کہ عمل کرنے والے، آپ کے پیغام کو لے کر چلنے والے، آپ کے پیغام کی شمع کو جو ہے وہ بلند کرنے والے، اس کو بڑھانے والے جو ہیں وہ نہیں ملتے. تو میری اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد بنتا ہے اور وہ یہ کہ ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو بلند کریں، اس کو آگے بڑھائیں. اور صحابہ اور صحابیات رسول اللہ سے محبت کرتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر جو ہے ہم سوچتے ہیں کسی اور کو عنایتوں پہ عمل کرنا ہے، کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. آپ کو اور مجھے اٹھنا ہوگا، اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ کرنا ہوگا. اور وہ قیمتی فیصلہ کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں رنگ دیں. اور وہ قیمتی فیصلہ کیا ہے؟ کہ میں اور آپ، آپ کی پیغام کی شمع کو لے کر گلی گلی، نگری نگری، کوچا کوچا نکلیں، اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے لوگوں کو جب جمع تھے، جو ہے وہ ایک بڑا مجمع تھا، ایک جمع غفیر تھا، آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا نا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. کیا آپ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، ذرا پوچھیں ان سے، ہے یہ دم ہم اس حال میں ہیں کہ ہم یہ ان سے پوچھ سکیں اور گواہی ثبت ہو جائے. اور پھر محلے والے، پھر شہر والے، پھر ملک، پھر پوری دنیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہی پیغام ہے جسے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پہنچانا ہے. جو تمہارے نبی نے دیے ہیں تمہیں، ان اصولوں سے آرائشیں جاں کرو. جو تمہارے نبی نے دیے ہیں، دیے تمہیں، انہی اصولوں سے آرائشیں جاں کرو. راستے کا اندھیرا بھی چھٹ جائے گا، دیدہ دل تو اپنے فروزاں کرو. پھر سجانا دیے تم درو بام پر، پھر سجانا دیے تم درو بام پر، اپنے سینوں میں پہلے چراغاں کرو. وہ ہر ایک سانس سے آئے ایمان کی، ہر مسلمان ہو تصویر قرآن کی. تو یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مشن، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا. آپ نے صحابہ کو قرآن جب دیا تو قرآن جب صحابہ نے پڑھا اور سمجھا، جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے وہ انہوں نے، یہ نہیں کہ جو گھونٹ پیا تھا اس کے بعد جو گلاس کے اندر تھا اس کو ختم کر لیتے، اس کو وہیں توڑ دیا. اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. جب جو ہے وہ چادر اوڑھنے کا اور جلباب کا حکم نازل ہوا، بل یدربن بخمرہن علی جیوبہن یدنین علیہن من جلابیبہن، آیتیں نازل ہوئیں. اور اگلے دن مسجد نبوی میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جس نے ایک بڑی چادر نہ ڈھونڈی ہو اور اپنے آپ کو اس میں جو ہے وہ چھپا نہ لیا ہو، اور موٹی چادر ڈھونڈی تھی باریک بھی نہ ہو اور اپنے آپ کو چھپا کر جو تھی وہ گئی تھی. محبت اس کو کہتے ہیں. اور آج کی مسلمان عورت کا پھر حال کیا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. اچھا کریں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی. اچھا ذرا میں سوچ لوں، ذرا مشورہ کر لوں، ذرا میں میاں سے پوچھ لوں. جب شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے اور سیل پہ جانا ہوتا ہے تو شوہر سے پوچھتے ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی اور عورتیں کر لیتی ہیں. جہاں دین کی باری آتی ہے، اسلام پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، تو بےچارے عورت مرد جو ہے نا ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، ترجمے کی کلاس جوائن کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ذرا میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر دیر کر دی اور قرآن نہ پڑھا، اگر دیر کر دی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو آپ سوچ لیجئے گا کہ اور موت آ گئی تو میں اور آپ جو ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. کیونکہ مختصر ہیں لمحات فرصت، زندگی بہت تھوڑی ہے، اور اسی زندگی میں مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کمانی ہے. ایک لمحہ جو ہم سے روٹھا تھا، عمر گزری اسے منانے میں. تو یہ جو لمحہ، ہر لمحے کے ساتھ ایک فرض بندھا ہوا ہے، اور ہمیں اس میں اپنی آخرت کمانی ہے، اس میں جنت کمانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک مہینے میں جو مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، کہیں درود جمیلہ ہے، کہیں تنجینہ ہے، کہیں تاج ہے، مختلف درود پڑھے جاتے ہیں. حالانکہ یہ درود جو ہے رسول اللہ نے نہیں سکھائے، اور جو رسول اللہ کے سکھائے ہوئے درود ہیں وہ کتنے لوگوں کو یاد ہیں. اور سب سے بہترین درود خود وہ درود ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی. جب تک شعور نہیں ہوگا، علم عام نہیں ہوگا، تو لوگ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ جب محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، میلاد کیا ہے؟ ولادت. رسول اللہ کی ولادت کا دن، جب کہتے ہیں نا محفل میلاد، تو رسول اللہ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے نا. سیرت پہ پروگرام کرنا چاہیے، رسول اللہ کی سیرت جو ہے اس کو ضرور سنانا چاہیے، سارے سال ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. جب صحابہ نے نہیں منایا تو ہم مناتے ہیں. اچھا پھر سونے میں سہاگا جب مناتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ محفل میں تشریف لے آئے ہیں. اٹھ جائے جو بے ادب ہو، باہر نکل جائے وہ بے ادب ہو، سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے. آپ کو پتا ہے نا کہ سورت آل عمران میں بھی یہی آیتیں ہیں کہ وہ ایک انسان تھے اور وہ فوت ہو گئے، یعنی جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ سب فوت ہو گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اسی طرح سورت زمر کی آیت 30 ہے، انکا میتن و انہم میتون. اے محمد، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر بھی مرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح سورت آل عمران کی آیت 144، سورت انبیاء کی آیت 34، اس میں سورت انبیاء کی آیت 34 کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد، ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ کافر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو یہ سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آتے ہیں، اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ جتنے رسول بھیجے سب بشر تھے، سب انسان تھے. اور آج یہ سوچنا کہ وہ محفل میں موجود ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم دین ان کو عام کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت اور عقیدت میں آ کر لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ عقیدت میں غلو ہے. عیسائیوں نے جب غلو کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور آج مسلمان جب اس میں غلو کر رہے ہیں تو یہ کہ محفل میں وہ موجود ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی درود پڑھتے ہیں، حدیث ہے کہ جو بھی لوگ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے انداز سیکھنے ہوں گے، آپ سے پیار کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اور وہ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے، اور وہ ایک ہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کریں، اور وہ ایک ہی ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم حقوق العباد بھی ادا کریں اور حقوق اللہ بھی ادا کریں، اللہ کے حقوق بھی اور اللہ کے بندوں کے بھی. کسی پہ ظلم نہیں کریں، اور اپنے چند فٹ کے انسان پر جو ہے وہ اسلام کو نافذ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بہترین کردار عطا کرے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बस राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो ऐसे मुसलमान बना दें जैसे कि कुरूने उला के मुसलमान थे। तो आज मुसलमानों के पास अफराद की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, ईमान और अमल की कमी है, सच्चे ईमान और अमल की कमी है। और जिस दिन ये हमारे पास होगा, उस दिन जो है हमें हमारा खोया वकार मिल जाएगा, उस दिन हमें उरूज मिलेगा, उस दिन हमें तरक्की फिर से नसीब हो जाएगी। मक्का के बद्दू जो थे वो कैसरो किसरा के तख्तो ताराज के जब मालिक बने तो उनके पास क्या था? ईमान की दौलत, कुरान की दौलत। तो आज ये दौलत तो हमारे पास है, बस इसको हमने साइड पर रख दिया है। तो आइए कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें, आइए रसूल अल्लाह की सुन्नत को जिंदा करें। दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसनतं व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। सब आमीन कहें। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। يا خالق يا مالك يا الله يا رحيم يا كريم يا الله يا غفار يا ستار يا الله اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا يا خالق يا مالك يا الله اغفر لنا وارحمنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا। اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو قرآن پر عمل کرنے کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں آخرت کی محبت ڈال دے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت کر۔ یا اللہ تو ہماری لوٹتی ہوئی جوانیوں کو لوٹنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری یوت ہمارے بچے ان کی عزتیں ان کی عصمتیں لوٹنے سے بچا لے۔ آج پھر یوسف ہے اور کوئی زلیخا ہے۔ اے اللہ آج پھر کفر کا دور دورہ ہے اور یا اللہ تو ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں تربیت کرنا نہیں آتی، تو تربیت کرنا سکھا دے۔ بی بی مریم کی طرح ہمیں اپنی بچوں کو اپنی امان میں دینے والا بنا دے۔ اس نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اللہ میں تیری نظر کرتی ہوں، نظر تو لکھ۔ اے اللہ ہمارے بچے تیری امانت، ہم تیری نظر کرتے ہیں، اللہ تو ان کے ایمان کی حفاظت کر لے۔ یا اللہ تو ان کے کردار کی حفاظت کر۔ یا رب العزت تو ہمارے اسلام کی حفاظت کر، ہمارے کردار کی حفاظت کر۔ آج ہر ماں پریشان ہے، ہر باپ پریشان ہے، بات امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ ہی کی نہیں، ہر پاکستان کا مسلمان بھی پریشان ہے۔ یا رب العزت، تو ہم سب کو اپنی جوانیوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ، تو ہمارے بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرنے والا بنا۔ پھر فرعون کا دربار ہے اور موسیٰ کی ضرورت ہے، پھر نمرود ہے اور ابراہیم کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں، ہمارے بچوں کو توحید اور آخرت کی لوریاں دینے والا بنا دے۔ یا ہمارے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنا دے، تمام مسلمانوں کو متحد کر دے، بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر۔ یا اللہ، بہت سے لوگ ہیں، ایسی ایسی بیماریوں کا نام سننے میں آتا ہے جو کبھی سنی نہ تھی، اے اللہ تو ان کو صحت کاملہ عطا کر۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا کر، چھوٹی بیماریاں بھی، بڑی بیماریاں بھی، جن کا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور جن کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو چاہے تو مٹی کی چٹکی پر شفا دے دے۔ اے ایوب کو شفا دینے والے، تو ہم سب بیماروں کو شفا عطا کر۔ اے بے اولادوں کو اولاد دینے والے، تو بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے، بن موسم کا پھل دینے والے، اے اللہ تو بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز۔ جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیوں کی دولت سے نواز۔ اور یا اللہ، جن کو اولاد دے رکھی ہے، یا اللہ تو ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، انہیں آزمائش نہ بنانا۔ یا اللہ، تو اولادوں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا۔ اور یا رب العزت، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے والا بنا، اور اس کو اب ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، لوگوں کو قرضوں کے بوجھ سے نکال دے، آسانیاں پیدا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر۔ یا اللہ، ہم سب کو آخرت کا، قرآن کا شوق دے، اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا کر۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم سب مسلمان ہوں۔ یا اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو نیک اچھے شوہر اور بیویاں دے دے، لڑکوں کو بہترین نیک بیویاں اور لڑکیوں کو بہترین نیک شوہر عطا کر۔ جو شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ تو ان کو کامیاب کر دے۔ یا اللہ، میاں بیوی میں محبت دے دے۔ یا اللہ، ہم سب کو آپس میں محبت پیار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ آج مسجد میں جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں تیری بات سننے کے لیے، تیری اطاعت کرنے کے لیے، مسجد کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اے اللہ تو ان کا آنا قبول کر لینا۔ یا اللہ، جو دور سے آئے ہیں، جو نزدیک سے آئے ہیں، جنہوں نے گاڑیاں چلائی ہیں، جو پیدل آئے ہیں، جنہوں نے کرسیاں بچھائی ہیں، جنہوں نے فلائر بانٹے ہیں، جنہوں نے فون کیے ہیں، یا اللہ، یہ سب تیری محبت میں ہے، یہ تیرے رسول کی اطاعت میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا اللہ، تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لینا۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین سن آمین۔